آگے سبق دیکھیے بھائی، متن پہلے دیکھ لیجیے. والموضوع ان قصد بجزئه دلالة على جزء معناه فمركب اما تام خبر او انشاء واما ناقص تقيدي او غيره والا فمفرد. والموضوع، موضوع سے مراد ہے لفظ موضوع، یعنی وہ لفظ جس کو وضع کیا گیا ہو، مقرر کیا گیا ہو کسی خاص معنی کے لیے. تو کہتے ہیں لفظ موضوع جو ہے ان قصد بجزئه دلالة على جزء معناه، اگر ارادہ کیا جائے اس کے جز سے دلالت کا، على جزء معناه اس کے معنی کے جز پر، فمرکب تو وہ مرکب ہے. اما تام یا تو وہ تام ہوگا، خبر او انشاء خبر ہوگی یا انشاء، و اما ناقص یا وہ مرکب ناقص ہوگا، اور پھر وہ تقیدی او غیرہ اے غیر تقیدی، تو وہ مرکب تقیدی ہوگا یا مرکب غیر تقیدی ہوگا. و الا اور اگر ایسا نہ ہو، یعنی لفظ کے جز سے معنی کے جز پر دلالت کا ارادہ نہ ہو، فمفرد تو وہ مفرد ہے. بھئی پہلے اس بات کو سمجھ لیں، پھر انشاءاللہ دوبارہ ترجمہ کرتے ہیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا. بھئی یاد رکھیے، یہاں سے لفظ موضوع کی تقسیم کر رہے ہیں، وہ لفظ جس کو کسی معنی کے لیے مقرر کیا گیا ہو، لفظ موضوع، تو اس کی تقسیم کر رہے ہیں اور آپ کو یہ بتلائیں گے کہ یہ لفظ موضوع دو قسم پر ہے، یا وہ مفرد ہوگا یا مرکب ہوگا. مرکب ہوگا. اب مفرد کسے کہتے ہیں اور مرکب کسے کہتے ہیں؟ بھئی بظاہر تو یوں لگتا ہے مفرد جو ایک لفظ ہو، مرکب جو ایک سے زیادہ لفظ ہوں، لیکن ایسا نہیں ہے. منطق کے اندر مفرد اور مرکب کی یہ تعریف نہیں، بلکہ منطق میں مرکب اسے کہتے ہیں کہ لفظ کے جز کے ذریعے معنی کے جز پر دلالت کا ارادہ کیا جائے، تو یہ مرکب ہے، اور اگر ایسا نہ ہو تو وہ مفرد ہے. اب مرکب کسے کہتے ہیں یہ سمجھ لیں، انشاءاللہ آپ کو مفرد بھی سمجھ میں آ جائے گا. سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیں، لفظ بھائی، لفظ اس میں جنس ہے، اس کا اطلاق قلیل اور کثیر سب پر ہوتا ہے. زیدن یہ بھی کیا ہے؟ لفظ. انا عبد اللہ میں اللہ کا بندہ ہوں، یہ پورا جملہ ہے، لیکن اس کو بھی کہیں گے یہ لفظ ہے. انا عبد اللہ اس میں لفظ انا بھی ہے، لفظ عبد بھی ہے، اور لفظ اللہ بھی ہے، لیکن میں نے بتایا کہ لفظ جو ہے وہ اس میں جنس ہے، اور اس میں جنس کا اطلاق قلیل اور کثیر سب پر ہوتا ہے. تو تین لفظ آ گئے تو اس کو بھی کیا کہیں گے؟ یہ لفظ ہے. دس لفظ ہوں تو بھی کہیں گے یہ لفظ ہے. بیس لفظ ہوں تو بھی کہیں گے یہ لفظ ہے، کیونکہ اس میں جنس کا اطلاق قلیل اور کثیر سب پر ہوتا ہے. تو ایک ہو وہ بھی لفظ، ایک سے زیادہ ہوں وہ بھی لفظ. جیسے دیکھو، مثال سے بات اور اچھی طرح سمجھ میں آئے گی. جیسے انسان، انسان اس میں جنس ہے، ایک ہو تو بھی کہتے ہیں یہ انسان ہے، دس ہوں تو بھی کہتے ہیں یہ انسان ہیں. دیکھا، وہی انسان کا لفظ ایک پر بھی بولا جا رہا ہے، دس پر بھی بولا جا رہا ہے، ہزار بھی کھڑے ہوں تو آپ کہتے ہیں یہ انسان ہیں. دیکھو وہی لفظ ہے، کوئی اس کو آپ نے جمع میں بدلا؟ جی، ایک پر بھی کیا بول رہے تھے؟ انسان. تو بعض لفظ مفرد، وہاں مفرد اور جمع آپ بناتے ہیں. جیسے ایک کتاب پڑھی ہو تو آپ کہتے ہیں یہ کتاب ہے، دو یا زیادہ ہوں تو آپ کہتے ہیں یہ کتابیں ہیں. دیکھو جمع لے کر آتے ہیں، کیا لے کر آتے ہیں؟ جمع. لیکن یہ جو اس میں جنس ہے، اس میں جمع کی ضرورت نہیں، یہ قلیل اور کثیر سب پر بولا جاتا ہے، جیسے میں نے اس کی مثال دے دی کہ ایک انسان ہو تب بھی کہتے ہیں آپ یہ انسان ہے، اور ایک سے زیادہ ہوں چاہے سو ہوں چاہے ہزار ہوں تب بھی آپ کیا کہتے ہیں یہ انسان ہیں. دیکھا وہی لفظ اس پر بول رہے ہیں، کوئی جمع آپ نے نہیں بنائی. تو اس میں جنس کسے کہتے ہیں جس کا اطلاق قلیل اور کثیر سب پر ہو سکے. اسی طرح یہ لفظ ہے، لفظ بھی اس میں جنس ہے، اس کا اطلاق بھی قلیل اور کثیر سب پر ہوتا ہے. ایک ہو تو بھی وہ لفظ ہے، دس ہو تو بھی وہ لفظ ہیں. صورت سمجھ میں آ گئی؟ اب دیکھیے، مثلا میں آپ کے سامنے کہتا ہوں انا عبد اللہ، انا عبد اللہ. دیکھو اس لفظ، یہ کیا ہے؟ لفظ ہے. یہ کیا ہے؟ لفظ ہے. اور اس لفظ کے تین جز ہیں، انا، عبد اور لفظ اللہ. انا عبد اللہ یہ پورا جملہ، یہ کیا ہے؟ لفظ. توجہ ہے، یہ پورا کیا ہے؟ لفظ ہے. اور اس لفظ کے اندر کتنے الفاظ ہیں؟ تین الفاظ، یعنی یہ اس کے اجزاء ہیں. یہ کیا ہیں؟ اس کے اجزاء ہیں. انا عبد اللہ یہ کیا ہے؟ لفظ. اور اس کے اندر کتنے جز؟ تین جز، ایک انا، ایک لفظ عبد اور ایک لفظ اللہ. انا کا کیا معنی ہوتا ہے؟ انا متکلم کی ضمیر ہے، متکلم اپنے لیے استعمال کرتا ہے، یعنی میں. میں تو انا کا کیا معنی؟ میں، یہ متکلم کے لیے ہے. عبد، عبد کا کیا معنی ہوتا ہے؟ غلام اور بندہ، غلام بندہ. اور لفظ اللہ وہ علم ہے ذات باری تعالی کے لیے، جو خالق ہے، جو معبود حقیقی ہے. تو ذات باری تعالی کے لیے لفظ اللہ علم ہے. تو دیکھیے، انا عبد اللہ یہ لفظ ہے، اور اس لفظ کے اندر کتنے جز؟ تین جز، ایک انا، ایک عبد اور ایک لفظ اللہ. اور دیکھیے، ہر جز اپنے معنی پر دلالت کر رہا ہے. انا سے یہاں کیا مراد ہے؟ انا کا کیا معنی؟ میں، اور یہاں بھی میں ہی کے معنی میں ہے. عبد کا کیا معنی؟ بندہ، اور یہاں بھی یہ بندہ ہی کے معنی ادا کر رہا ہے. انا عبداللہ کا کیا معنی ہے؟ میں اللہ کا بندہ ہوں. نام نہیں، عبداللہ میرا نام نہیں ہے، میں ویسے اپنے لیے ایک جملہ بولتا ہوں، انا عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. دیکھو، جب میرا نام عبداللہ نہیں اور پھر میں نے کہا انا عبداللہ، اور آپ سمجھ گئے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، میں اللہ کا بندہ. لیکن اگر عبداللہ میرا نام ہوتا اور پھر میں کہتا انا عبداللہ، آپ سے کوئی کہتا اس کا ترجمہ کرو، آپ کہتے میں عبداللہ ہوں. دیکھا، عبداللہ کا ترجمہ نہیں کر رہے، کیونکہ وہ وہاں نام ہے. کیا ہے؟ نام. جب کوئی کسی کا نام ہو اور وہ اس طرح انا عبداللہ کہے، تو پھر عبداللہ کا ترجمہ نہیں کرتے، بلکہ کیا کہتے ہیں، یہ اپنا نام بتلا رہا ہے کہ میرا نام کیا ہے؟ عبداللہ ہے. لیکن جب ایک شخص کا نام عبداللہ نہیں اور وہ کہتا ہے انا عبداللہ، تو اب کہیں گے کیا کہہ رہا ہے؟ تو آپ کہیں گے یہ کہہ رہا ہے میں اللہ کا بندہ ہوں. آپ یہ نہیں کہیں گے یہ کہہ رہا ہے میں عبداللہ ہوں، کیونکہ اس کا نام عبداللہ تو نہیں ہے یہ، بلکہ کیا بتلانا چاہ رہا ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں. تو میں نے کہا انا عبداللہ، تو لفظ کے کتنے جز؟ تین جز، اور ہر جز کا اپنا اپنا معنی ہے. انا کا معنی میں، عبد کا معنی بندہ، اور لفظ اللہ یہ علم ہے ذات باری تعالی کے لیے. اور ہر لفظ اپنے معنی پر دلالت کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ انا سے متکلم سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں؟ جو بھی بولنے والا ہوگا آپ سمجھ گئے یہ اپنی بات کر رہا ہے. عبد کا معنی بندہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے، اور لفظ اللہ کا معنی بھی سمجھ میں آ رہا ہے. تو دیکھیے، انا عبد اللہ یہ لفظ ہے، اور اس کے کئی اجزاء ہیں، اور ہر جز کا اپنا معنی ہے، اور ہر جز اپنے معنی پر کیا کر رہا ہے؟ دلالت کر رہا ہے. ہر جز سے اس کا اپنا معنی سمجھ میں آ رہا ہے، اور بولنے والے نے ہر لفظ سے اس کے جز کے معنی کا ارادہ بھی کیا ہے. میں نے جب انا عبداللہ کہا، اور میرا نام عبداللہ نہیں، تو میں نے کیا کہا؟ انا عبداللہ. تو میں نے انا کے ذریعے کس معنی کا ارادہ کیا؟ کہ میں یعنی متکلم، اور عبد کے ذریعے میں نے کس معنی کا ارادہ کیا کہ بندہ ہوں غلام، اور لفظ اللہ کے ذریعے میں نے کس کا ارادہ کیا ذات باری تعالی کا، تو میں نے ہر لفظ کے ہر جز کے ذریعے اس کے معنی کا ارادہ کیا، لفظ کے ہر جز کے ذریعے اس کے معنی کا ارادہ کیا. لفظ کیا ہے؟ انا عبداللہ. لفظ کیا ہے؟ اس کے اجزاء ہیں کہ نہیں؟
جی.
کتنے اجزاء؟
تین
اجزاء. اور ہر جز کا معنی ہے کہ نہیں؟
جی.
ہر جز کا معنی بھی ہے. اور کیا یہ لفظ کا جز معنی کے جز پر دلالت کر رہا ہے یا نہیں؟ دلالت بھی کر رہا ہے. انا سے انا سمجھ میں آ رہا ہے، عبد سے عبد، اور لفظ اللہ سے اللہ کی ذات سمجھ میں آ رہی. اور کیا میں نے ہر لفظ سے اس کے جز کے معنی کا ارادہ بھی کیا یا نہیں کیا؟ ارادہ بھی میں نے یہی کیا کہ انا سے میری ذات مراد، عبد سے عبد کا معنی مراد، لفظ اللہ سے اللہ کی ذات مراد. سورت سمجھ میں آ گئی. تو انا عبداللہ یہ کیا ہے؟ ایک یہ لفظ ہے، اور لفظ کے کیا ہیں؟ اجزاء ہیں. اور اجزاء بھی کیا ہیں؟ ان کا معنی بھی ہے. اور وہ اجزاء کیا کر رہے ہیں؟ اپنے معنی پر دلالت بھی کر رہے ہیں. اور میں نے اس دلالت کا ارادہ بھی کیا ہے، میں نے اس دلالت کا ارادہ بھی کیا ہے. تو اس کو کہتے ہیں مرکب. کیا کہتے ہیں؟
مرکب.
کسے کہتے ہیں؟ جس میں لفظ کا بھی جز ہو اور اس جز کا معنی بھی، ہر جز کا اپنا معنی ہو، اور جز اب ہر جز اپنے معنی پر دلالت کر رہا ہے، اور بولنے والا بھی کیا کرتا ہے؟ اس کا ارادہ بھی کرتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اس کا ارادہ بھی کرتا ہے. تو پھر یہ مرکب ہوا. یہ کیا ہوا؟ تو مرکب میں چار چیزیں پائی جاتی ہیں. چار شرطیں پوری ہوں گی تو وہ مرکب ہے. چار میں سے ایک بھی شرط رہ گئی تو پھر وہ مرکب نہیں، بلکہ پھر وہ مفرد کہلائے گا. کتنی شرطیں مرکب میں؟
چار
شرطیں. پہلی شرط کیا؟ کہ لفظ کا جز ہو. دوسری شرط کیا؟ کہ جز کا معنی بھی ہو. تیسری شرط کیا؟ وہ اس معنی پر دلالت بھی کرے. اور چوتھی شرط کیا؟ کہ اس دلالت کا ارادہ بھی کیا جائے. تو پھر وہ مرکب ہے. اگر ارادہ نہ کیا جائے تو پھر بھی وہ مرکب نہیں کہلائے گا، بلکہ کیا کہلائے گا؟ مفرد کہلائے گا. بھائی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لفظ کا جز ہی نہیں ہوتا، جیسے حمزہ استفہام. حمزہ عربی میں استفہام کے لیے حمزہ استعمال ہوتا ہے یا نہیں؟ ازاربا زیدن، کیا زید نے پٹائی کی ہے؟ دیکھو کیا آیا، حمزہ. یا مثلا آپ کہتے ہیں ازیدن قائمن، کیا زید کھڑا ہے؟ تو یہ حمزہ کس کے لیے ہے؟ استفہام کے لیے. تو یہ حمزہ ایک حرف ہے، تو لفظ کا جز ہی نہیں، یہ تو ایک حرف ہے. کیا ہے؟ تو یہ کیا ہوگا؟ مفرد. دوسرا، لفظ کا جز ہو، جیسے مثلا میں نے مثال ذکر کی تھی انا عبداللہ. دوسری مثال لے لو، لفظ اللہ لے لیں. پہلا کیا بنایا؟ کہ لفظ کا جز ہی نہ ہو، جیسے کیا ہو؟ حمزہ استفہام. تو یہ بھی کیا ہوگا؟ مفرد، کیونکہ لفظ کا جز ہی نہیں. ہم نے کیا کہا تھا مرکب کے لیے کتنی شرطیں ضروری؟ چار شرطیں. پہلی شرط کیا؟ لفظ کا جز ہو. دوسری شرط، معنی کا بھی جز ہو. تیسری شرط، لفظ کا جز معنی کے جز پر دلالت بھی کر سکتا ہو. اور چوتھی شرط، اس دلالت کا ارادہ بھی کیا جائے. تو یہ چاروں چیزیں پوری ہوں گی تو وہ مرکب ہے. اگر ان میں سے ایک بھی کم ہو گئی تو پھر وہ مرکب نہیں، بلکہ کیا کہلائے گا؟ مفرد. تو مفرد کی چار صورتیں بن گئی بھائی. ایک ایک شرط ختم کرتے جاؤ، مفرد کی ایک ایک قسم بنتی جائے گی. مرکب میں پہلی شرط کیا تھی؟ کہ لفظ کا جز ہو. ذرا اس شرط کو ختم کر دو، لفظ ہو اور اس کا جز کوئی نہ ہو، جیسے حمزہ استفہام، تو یہ کیا ہوگا؟ مفرد. یہ پہلی قسم مفرد کی. دوسری قسم مفرد کی، لفظ کا تو جز ہے لیکن معنی کا جز ہی نہیں، جیسے لفظ اللہ. اب یہاں لفظ کا جز تو ہے، الف ہے، لام، لام اور ہا. لفظ اللہ میں کتنے حروف ہیں؟ چار حروف ہو گئے، الف، لام، لام اور ہا. کتابت کے اعتبار سے یا تلفظ کے اعتبار سے لیں تو اللہ، الف، لام، لام، پھر الف اور پھر ہا، اللہ. دوبارہ الف آتا ہے نہیں درمیان میں، تو لفظ اللہ کے جز ہیں، لیکن یہاں معنی کا جز نہیں، یعنی اللہ کی ذات کا جز نہیں. اللہ کی ذات بسیط ہے، اللہ کی ذات مرکب نہیں، کیونکہ مرکب ہونا محتاج ہونے کی علامت ہے. جو مرکب ہوگا وہ محتاج ہوگا، اور جو محتاج ہو وہ اللہ نہیں ہو سکتا، وہ معبود نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ تو خود محتاج ہو جائے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اللہ کی ذات بسیط ہے. بسیط کسے کہتے ہیں؟ جس کے اجزاء نہ ہوں. تو اللہ کی ذات مرکب نہیں، کیونکہ مرکب ہونا کس چیز کی نشانی ہے؟ محتاج ہونے کی. مرکب کا کیا معنی؟ رکب یرکب، ترکیب کا معنی ہوتا ہے جوڑنا. مرکب وہ ہے جس میں اجزاء کو آپس میں جوڑا گیا ہو، جس کے اجزاء ہوں، جس کے کیا ہوں؟ جیسے انسان کے دو اجزاء ہیں، حیوان اور ناطق. یہ دو چیزیں جب ملیں گی، یہ دو چیزیں جب اکٹھی پائی جائیں گی تو وہ انسان ہوگا. ان میں سے ایک ہو دوسری نہ ہو تو انسان نہیں ہو سکتا. تو یہ جو تو انسان ہوا مرکب، اور یہ مرکب ہونا یہ محتاج ہونے کی علامت ہے، کیونکہ اس میں کیا کیا گیا ہے؟ دو اجزاء کو جوڑا گیا ہے. تو کوئی جوڑنے والا چاہیے، کوئی مرکب چاہیے. یہ تو ہے مرکب جس کو جوڑا گیا ہے. تو اور یہ حیوان اور ناطق خود بخود جڑ جائیں گے، یا ان کے لیے کوئی جوڑنے والا چاہیے؟
جوڑنے والا
چاہیے. تو دیکھا، تو ان کے لیے مرکب چاہیے. تو مرکب ہونا محتاج ہونے کی علامت ہے. وہ کسی مرکب کا محتاج ہے جو ان اجزاء کو جوڑے، اکٹھا کرے. تو اللہ کی ذات مرکب نہیں، ورنہ تو اللہ کی ذات کا محتاج ہونا لازم آئے گا، اور اللہ کی ذات کسی کے محتاج نہیں ہے. بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اللہ کی ذات کیا ہے؟ بسیط. میں مثال ذکر کر رہا تھا مفرد کی. مفرد کی پہلی قسم کیا؟ کہ لفظ کا جز ہی نہ ہو، جیسے حمزہ استفہام. دوسری قسم، لفظ کا تو جز ہے لیکن معنی کا کوئی جز نہیں، جیسے لفظ اللہ. بھائی اب یہاں لفظ اللہ کے اجزاء تو ہیں الف، لام، لام، الف اور ہا. لفظ کے تو اجزاء ہیں لیکن معنی کے اجزاء نہیں. معنی کیا ہے؟ اللہ کی ذات، اور اللہ کی ذات کے اجزاء نہیں. اللہ کی ذات کیا ہے؟ بسیط ہے. تیسری صورت، لفظ کے اجزاء ہوں اور معنی کے بھی اجزاء ہوں، لیکن لفظ کے اجزاء معنی کے اجزاء پر دلالت نہ کریں. لفظ کے بھی اجزاء، معنی کے بھی اجزاء، لیکن لفظ کے اجزاء معنی کے اجزاء پر دلالت نہ کریں. جیسے اس کا نام ہے زید. اب دیکھو، لفظ کے اجزاء ہیں زا، یا، دا. لفظ کے کیا ہیں؟ اجزاء. اور جو ذات ہے زید کی، اس کے بھی اجزاء ہیں. وہ حیوان ناطق ہے، حیوان بھی جز اور ناطق بھی اس کا جز. تو لفظ کا بھی جز اور معنی کا بھی جز، لیکن لفظ کا جز معنی کے جز پر دلالت نہیں کر رہا. کیا ذات سے صرف حیوان مراد ہے؟ یا سے صرف ناطق مراد ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. لفظ کا جز بھی ہے، معنی کا بھی جز ہے، لیکن لفظ کا جز معنی کے جز پر دلالت نہیں کر رہا. لفظ کا جز کیا؟ زا، یا اور دال. اور معنی کا جز کیا؟
حیوان
ناطق ہے. تو وہ ایک جز ہوا حیوان، ایک جز کیا ہوا؟ ناطق. اور کیا لفظ کا جز معنی کے جز پر دلالت کر رہا ہے؟ زا سے صرف حیوان سمجھ میں آ رہا ہے، یا سے صرف ناطق سمجھ میں آ رہا ہے؟
نہیں.
تو لفظ کا جز بھی ہے، معنی کا بھی جز ہے، لیکن لفظ کا جز معنی کے جز پر دلالت نہیں کر رہا. سورت سمجھ میں آ گئی؟ دوسری مثال لے لو، ایک ساتھی ہے، اس کا نام عبداللہ ہے. اس کا کیا نام ہے؟
عبداللہ
ہے. اب دیکھو، لفظ کے بھی جز، ایک لفظ عبد اور ایک لفظ اللہ. پھر عبد میں بھی دیکھ لو عین بھی ہے با بھی ہے دال بھی ہے اور لفظ اللہ میں بھی اسی طرح حروف ہیں. تو لفظ کا بھی جز ہے اور معنی کا بھی جز, کیونکہ آپ کے ساتھی کا نام ہے تو اس کے بھی دو جز, ایک حیوان اور ایک ناطق. تو لفظ کا بھی جز معنی کا بھی جز, لیکن لفظ کا جز معنی کے جز پر دلالت نہیں کر رہا. کیا عبداللہ کے عبد سے حیوان سمجھ میں آ رہا ہے؟ لفظ اللہ سے کوئی ناطق سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو لفظ کا جز معنی کے جز پر دلالت نہیں کر رہا. تو عبداللہ جب ہم کسی کا نام رکھتے ہیں تو یاد رکھو نام بولتے ہوئے معنی کی طرف ذہن نہیں جاتا. آپ کا ایک ساتھی ہے اس کا نام عبداللہ, وہ آیا اور آ کر کہنے لگا انا عبداللہ. آپ سے کسی نے پوچھا یہ کیا کہہ رہا ہے, آپ کیا کہیں گے؟
میرا نام عبداللہ.
ہاں, کہ یہ کہہ رہا ہے میرا نام عبداللہ ہے, انا عبداللہ, میں عبداللہ ہوں. دیکھا عبداللہ کا آپ نے ترجمہ نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ ناموں کا ترجمہ نہیں کیا جاتا, نام کے اندر ترجمے کا ارادہ نہیں ہوتا. آپ کا ایک ساتھی عبداللہ ہے, کیا آپ جب اس کو آواز دیتے ہیں عبداللہ تو کیا مطلب ہوتا ہے؟ اللہ کے بندے, یہ معنی کا ارادہ ہوتا ہے؟
نہیں,
معنی کا ارادہ آپ نہیں کرتے. آپ سیدھا اس کے یہ اس کے لیے علم ہے, یہ سارا اس کی ذات کے لیے مقرر ہے یہ لفظ, تو اس کی ذات مراد لیتے ہیں. تو یاد رکھو علم کے اندر معنی کا ارادہ نہیں کیا جاتا. یا جیسے آپ کا ایک ساتھی ہے اس کا نام ہے عبد الرحمن, تو کیا جب آپ اسے آواز دیں گے اے عبد الرحمن تو کیا مطلب ہوگا؟ اے رحمان کے بندے؟ نہیں, رحمان کا بندہ تو ہر ایک ہے پھر, بلکہ یہاں معنی کا ارادہ نہیں. تو عالم کے اندر معنی کا ارادہ نہیں ہوتا. تو لہذا جب عبداللہ کسی کا نام ہوا تو یہاں آپ اس کا ترجمہ نہیں کریں گے, آپ کا معنی بندہ کر لیں اور لفظ اللہ سے اللہ کی ذات مراد لے لیں, ایسا نہیں ہے. عبداللہ کے جز ہے یا نہیں؟
جی,
ایک عبد اور ایک لفظ
اللہ.
لیکن جب یہ علم ہو تو کیا عبد کا معنی بندے کے اور لفظ اللہ سے اللہ کی ذات مراد لیتے ہیں؟
نہیں.
تو لفظ کا بھی جز ہے, معنی کا بھی جز ہے. لفظ کے کیا جز؟ عبد اور لفظ اللہ. اور معنی کا بھی جز ہے, معنی میں بھی کیا ہے؟ عبد کا الگ معنی, لفظ اللہ کا الگ معنی. اور لفظ کا جز معنی کے جز پر دلالت بھی کر رہے, مثلا کر رہے اللہ کا بندہ, اللہ کا بندہ. لیکن نام میں کیا یہ دلالت مراد ہوتی ہے؟ نام میں یہ دلالت, دیکھا ارادہ نہیں ہوتا. سورت سمجھ میں آ گئی؟ تو اس میں ارادہ نہیں ہوتا. یا یوں کہہ لیں کہ یہاں عبداللہ ساتھی کا نام ہے اور اس کے جو اجزاء ہیں وہ ہیں حیوان ناطق, تو یہاں لفظ کا جز معنی کے جز پر دلالت نہیں کر رہا. یہاں دونوں صورتیں بن جاتی ہیں, لفظ کا جز معنی کے جز پر دلالت نہیں کر رہا, یا یوں کہیں لفظ کا جز معنی کے جز پر دلالت کر تو سکتا ہے, حیوان ناطق کی طرف نہ جائیں, عبد کا معنی کریں بندہ اور لفظ اللہ سے اللہ کی ذات. عبداللہ اللہ کا بندہ اس معنی پہ دلالت کر تو سکتا ہے, لفظ کے بھی جز اور معنی کا بھی جز, اور لفظ کا جز معنی کے جز پر دلالت کر بھی سکتا ہے, لیکن عالم کے وقت اس کا ارادہ نہیں ہوتا. تو لفظ عبداللہ جب کسی کا نام ہو تو یہ بھی مفرد ہے بھائی. کیا ہے؟ مفرد. اور جب کسی کا نام نہ ہو تو یہ کیا ہے؟ مرکب ہے, کیونکہ لفظ کا جز معنی کے جز پر دلالت کرتا ہے اور اس کا ارادہ بھی کیا جاتا ہے. اور پانچویں صورت کہ لفظ کا جز ہو, معنی کا بھی جز ہو, اور لفظ کا جز معنی کے جز پر دلالت بھی کر سکتا ہو لیکن وہ اس کا ارادہ نہ ہو. جیسے آپ کا ایک ساتھی ہے اس کا نام ہی حیوان ناطق رکھ دیا گیا. کیا رکھا گیا؟ حیوان ناطق. اب جو اسے آواز دیتا ہے کہتا ہے حیوان ناطق ادھر آؤ, تو کیا یہاں معنی کا ارادہ ہے؟
نہیں,
ارادہ نہیں, کیونکہ اس کا نام رکھ دیا گیا اور نام کے اندر معنی ملحوظ نہیں ہوتا. میں نے مثال ذکر کر دی, ایک ساتھی آپ کا آتا ہے اور آ کر کہتا ہے انا عبداللہ, تو آپ عبداللہ کا ترجمہ نہیں کرتے. آپ کہتے ہیں یہ کہہ رہا ہے انا کہ میں عبداللہ ہوں, یہ نہیں کہتے کہ یہ کہہ رہا ہے میں اللہ کا بندہ ہوں, کیونکہ نام کا ترجمہ نہیں کیا جاتا. تو آپ کے ایک ساتھی کا کیا نام رکھا گیا؟ حیوان ناطق. تو اب دیکھو حیوان ناطق لفظ کا جز ہے یا نہیں؟ جز ہے, ایک حیوان اور ایک ناطق. اور معنی کا بھی جز ہے, جس کا نام رکھا گیا وہ بھی کون ہے؟ حیوان ناطق ہے. اور لفظ کا جز معنی کے جز پر دلالت بھی کر سکتا ہے, حیوان سے حیوان کا ارادہ کر لیں, ناطق سے کر سکتا ہے. لیکن چونکہ یہ عالم ہے تو یہ ارادہ نہیں. جب یہ ارادہ نہیں تو یہ کس میں داخل ہوا؟ مفرد میں داخل. تو یہ کس کی قسم ہو گئی؟ مفرد کی. تو مفرد کی چار صورتیں بن گئیں بھائی. پہلی صورت کیا؟ لفظ کا جز ہی نہ ہو. دوسری صورت, لفظ کا جز تو ہے لیکن معنی کا جز نہیں. تیسری صورت, لفظ کا جز ہے, معنی کا بھی جز ہے, لیکن لفظ کا جز معنی کے جز پر دلالت نہیں کر رہا. چوتھی صورت, لفظ کا بھی جز ہے, معنی کا بھی جز ہے, لفظ کا جز معنی کے جز پر دلالت بھی کر سکتا ہے, لیکن اس کا ارادہ نہیں, وہ مراد نہیں. تو یہ سب صورتیں کس کی ہوئیں؟ مفرد. تو مرکب میں کتنی شرطیں؟ چار شرطیں. لفظ کا جز ہو, اور جز کیا ہو؟ جز معنی دار بھی ہو, یا یوں کہہ لو معنی کا بھی جز ہو, اور لفظ کا جز معنی کے جز پر دلالت بھی کر سکے, اور لفظ کے جز سے معنی کے جز کا ارادہ بھی ہو, تو وہ مرکب ہے بھائی. بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی؟ اچھی طرح. اب دیکھیے بھائی, متن دوبارہ دیکھ لیجئے. کہتے ہیں ول موضوع ان قصد بجزئہ, کہ لفظ موضوع جو ہے اگر ارادہ کیا جائے اس کے جز کے ذریعے, الدلالت علی جز معناہ, اس کے معنی کے جز پر دلالت کا, لفظ کے جز کے ذریعے معنی کے جز پر دلالت کا ارادہ کر لیا جائے, فمرکب, تو وہ مرکب ہے. پھر یہ مرکب یاد رکھیے دو قسم پر ہے, ایک مرکب تام ہے اور ایک مرکب ناقص. اور مرکب تام جس میں بات پوری ہو, جس میں بات کیا ہو؟ پوری ہو. اور مرکب ناقص جس میں بات ادھوری ہو. میں نے کہا زید کا غلام, بات پوری ہے یا ادھوری؟ ادھوری ہے, تو یہ مرکب ناقص ہوا. اور میں کہوں وہ زید کا غلام کھڑا ہے, یہ کیا ہے؟ بات پوری ہے, تو یہ مرکب تام ہوا. اور زید کا غلام, یہ کیا ہے؟ مرکب ناقص ہوا. پھر مرکب تام دو قسم پر ہے, یا وہ خبر ہوگا یا انشاء. خبر جس میں ایک بات دوسرے کو بتلائی جائے, زید کھڑا ہے, بکر کل آئے گا, میں کل گھر جاؤں گا, بارش ہو رہی ہے. دیکھو اس میں سب میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ خبر دے رہے ہیں. اور اس کی علامت آگے آپ کو بتلائیں گے کہ خبر وہ ہے جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے. ایک آدمی آ کر آپ کو کہتا ہے بارش ہو رہی ہے, آپ دوسرے کو کہہ سکتے ہیں یہ سچ بول رہا ہے یا کہہ سکتے ہیں یہ جھوٹ بول رہا ہے, کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟ تو یہ ہے خبر. اور انشاء وہ ہے جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہا جا سکے. مثلا ایک آدمی نے آپ سے پوچھا آپ کا کیا نام ہے, دوسرے نے کہا یہ جھوٹ بول رہا ہے. بھائی اس نے تو کوئی بات ہی نہیں کی, کس بات پر آپ اسے جھوٹا کہہ رہے ہیں؟ وہ تو سوال پوچھ رہا ہے. تو انشاء والے کو سچا یا جھوٹا نہیں کہہ سکتے بھائی. تو انشاء میں امر بھی آ گیا, اضرب پٹائی کرو, یہ امر ہے. نہیں بھی آ گئی, لا تضرب پٹائی نہ کرو. قسم بھی آ گئی, واللہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں. ایک ہے قسم, ایک ہے جواب قسم. جواب قسم اور ہے, اس پر سچا یا جھوٹا دوسرے کو کہہ سکتے ہیں. جیسے ایک آدمی کہتا ہے واللہ زید کھڑا ہے. اب زید کھڑا ہے, یہ ہے جواب واللہ, یہ ہے قسم, اور زید کھڑا ہے, یہ کیا ہے؟ جواب قسم. تو جو قسم ہے وہ انشاء کی قسم ہے, اس سے یہ پورا جملہ نہیں مراد. قسم اور جواب قسم دونوں مل کر, نہیں نہیں نہیں, قسم سے صرف پہلا حصہ واللہ مراد ہے, میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں. اس میں اس کو آپ سچا یا جھوٹا نہیں کہہ سکتے, کیونکہ یہ کوئی خبر نہیں دے رہا, وہ کیا کر رہا ہے؟ قسم کھا رہا ہے, قسم کو وجود دے رہا ہے. سورج سمجھ میں آ گئی؟ اور آگے جو جواب قسم ہے اس پہ سچا ہے جھوٹا کہہ سکتے ہیں آپ دوسرے کو بھائی, کہ اس نے سچ بولا ہے یا اس نے جھوٹ بولا ہے. اسی طرح ندا ہے, ندا ایک ہے, ندا ایک ہے جواب ندا. ندا مثلا اے زید, یہ ندا ہے, اس کے کہنے والے کو سچا ہے جھوٹا نہیں کہہ سکتے. لیکن آگے جو جواب ندا ہے, جو بات کی جائے, اس میں سچا ہے جھوٹا کہا جا سکتا ہے اگر وہ جملہ خبریہ ہوا. اے زید بکر آ گیا ہے, آپ دوسرے کہتے ہیں نہیں بھائی جھوٹ بول رہا ہے, کہتے ہیں یا نہیں؟ دیکھا یہ کس کے اعتبار سے کہتے ہیں؟ جواب ندا. ورنہ تو ندا تو انشاء, انشاء والے کو تو سچا ہے جھوٹا کہہ ہی نہیں سکتے. تو جو آپ پڑھتے ہیں نا کہ قسم ندا کی قسم ہے, تو ہمارے ہاں عموماً ترکیب میں کیا کرواتے ہیں؟ قسم اور جواب قسم کو ملا کر کیا بنا دیتے ہیں؟ جملہ انشائی. حالانکہ غلط ہے, صرف قسم جو پہلا حصہ ہے وہ ہے انشاء, اور جو دوسرا حصہ ہے اس کو الگ دیکھیں گے کہ وہ خبر ہے یا انشاء. اس میں بھی اگر سچا جھوٹا کہہ سکے تو خبر ہے, اگر نہ کہہ سکے تو انشاء. اسی طرح ندا, ندا کے اندر بھی ندا کو کہتے ہیں کہ یہ جملہ, یہ کہ یہ انشاء کی قسم ہے. تو ہمارے ہاں ترکیبوں میں کیا رائج ہے؟ ندا کے ساتھ جواب ندا کو ملا کر کہتے ہیں یہ جملہ انشائیہ ہے. حالانکہ دونوں مل کر انشاء نہیں بن رہے. پہلا حصہ یا زید یہ ہے انشاء, اور آگے جو جواب ندا ہے اس کو الگ دیکھنا پڑے گا کہ وہ جملہ خبریہ ہے یا جملہ انشائیہ ہے. تو بہرحال بات چل رہی تھی مرکب کی, یا تو مرکب تام ہوگا یا ناقص. تام وہ ہے جس میں بات پوری ہو, اور ناقص وہ ہے جس میں بات ادھوری ہو, بات پوری نہ ہو. پھر تام کی دو قسمیں ہیں, یا خبر یا انشاء. خبر وہ ہے جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے, انشاء وہ ہے جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہا جا سکے. کیونکہ وہ وہاں کوئی خبر دے ہی نہیں رہا, کوئی خبر دیتا تو آپ سچ یا جھوٹ کہتے. وہ تو صرف ایک چیز کو وجود دے رہا ہے. انشاء کا معنی ہے وجود دینا, وجود دینا, ایک چیز کو وجود دے رہا ہے. قسم کھا رہا ہے یعنی قسم کو وجود دے رہا ہے. آواز دے رہا ہے یعنی اس کو وجود دے رہا ہے. ندا سورج سمجھ میں آگے, متوجہ کر رہا ہے کسی کو, اپنی طرف متوجہ کر رہا ہے. دیکھیے کتاب پر, فمرکبن تو وہ مرکب ہے, اما تامن یا تو وہ تام ہوگا, خبرن او انشاءن, اور وہ تام خبر ہوگا یا انشاء. وہ اما ناقصن یا وہ ناقص ہوگا, تقیدیون او غیرہ, پھر وہ ناقص دو قسم پر ہے, یا وہ مرکب تقیدی ہوگا یا غیر تقیدی ہوگا. بھائی تقیدی اور غیر تقیدی کسے کہتے ہیں؟ یہ انشاءاللہ میں ابھی آگے بیان کرتا ہوں شرح کے اندر. بھائی وہ الا, اور اگر ایسا نہ ہو, اس کا تعلق وہ مرکب سے ہے. والموضوع ان قصد بجزئه دلالة على جزء معناه فمرکب, کہ لفظ موضوع اگر ارادہ کیا جائے اس کے جز کے ذریعے, معنی کے جز پر دلالت کا, تو فمرکب تو وہ مرکب ہے. والا, اور اگر ایسا نہ ہو, فمفرد تو وہ مفرد ہے. درمیان میں مرکب کی قسمیں بتا دی تھی کہ مرکب دو قسم پر ہے, تام ہوگا یا ناقص ہوگا. پھر تام کی دو قسمیں, خبر یا انشاء, اور ناقص کی بھی دو قسمیں, تقیدی اور غیر تقیدی. اب یاد رکھیے بھائی, وَإِلَّا, آپ سے اگر کوئی پوچھ لے کہ یہ اِلَّا کون سا, اِلَّا حرف استثناء ہوتا ہے, تو اِلَّا کے بعد جو ہے یہ مستثنا متصل ہے یا مستثنا منقطع ہے, تو آپ کہنا کہ یہ اِلَّا استثناء کے لیے نہیں ہے, یہ دراصل ان اور لا سے مرکب ہے. ان اور لا, پھر نون کو بھی لام کر کے لام میں ادغام کر دیا تو کیا بن گیا؟ الا. ایوا الم یکن کذالک, اگر ایسا نہ ہو. ترجمہ کیا کریں گے؟ اگر ایسا نہ ہو. تو ہمیں کیسے پتا چلے گا بھائی کہ کب الا استثناء کے لیے ہے اور کب نہیں ہے؟ تو اس کی ایک بڑی علامت یہ واو ہے, و الا. یہ الا سے پہلے کیا آ جائے؟ واو. یہ واو آ جائے تو یہ بتلا دیتا ہے کہ یہ الا استثناء والا نہیں ہے, یہ ایک حرف نہیں ہے, دراصل دو حرف مل گئے ہیں, ان اور لا. تو کہتے ہیں و الا, اور اگر ایسا نہ ہو. کیا معنی ایسا نہ ہو؟ یعنی لفظ کے جز سے معنی کے جز پر دلالت کا ارادہ نہ ہو فم مفرد تو وہ مفرد ہے بھائی. اب آئیے شرح پر بھائی. کہتے ہیں قوله والموضوع, مصنف کا قول والموضوع, کہتے ہیں ای لفظ الموضوع, موضوع سے کیا مراد ہے؟ لفظ موضوع. کیا مراد ہے؟ لفظ موضوع. بھائی میں نے بھی آپ کو بتایا اوپر کہ الموضوع سے کیا مراد ہے, لفظ موضوع, وہ لفظ جس کو وضع کیا گیا ہے, جس کو مقرر کیا گیا ہے کسی معنی کے لیے. بھائی کیوں موضوع سے لفظ موضوع کیوں مراد لیتے ہو؟ موضوع کا ترجمہ لفظ موضوع کیوں کرتے ہو؟ وجہ یہ کہ وضع کا کیا معنی ہے؟ مقرر کرنا. اور وضع صرف لفظ میں ہے یا لفظ کے علاوہ اور چیزوں میں بھی وضع ہوتی ہے؟ لفظ کے علاوہ اور چیزوں میں بھی تو وضع ہوتی ہے. جیسے وہ دوال اربعہ گزرے یا نہیں, خطوط, عقود, نصب, اشارات, سب کیا ہیں؟ مقرر کیے ہوئے, ہر ایک کسی نہ کسی چیز کے لیے مقرر کیا ہوا ہے. تو وضع لفظ میں بھی ہو سکتی ہے اور غیر لفظ میں بھی ہو سکتی ہے, لیکن وہ جو غیر لفظ ہے اس میں مفرد اور مرکب کی تقسیم جاری نہیں ہوتی. یہ تقسیم صرف کس میں جاری ہوتی ہے؟ لفظ میں. توجہ ہے؟ وضع صرف لفظ میں ہے یا غیر لفظ میں بھی ہے؟ غیر لفظ میں بھی ہے. آپ نے ٹریفک کے اشارے مقرر کیے ہیں یا نہیں مختلف چیزوں کے لیے؟ اور وہ کوئی لفظ ہے؟ نہیں. تو وضع صرف لفظ میں نہیں ہوتی, غیر لفظ میں بھی ہوتی ہے. جیسے دوال اربعہ کے اندر تھی تو ان میں تو مفرد اور مرکب کی تقسیم نہیں, وہاں تو لفظ ہی نہیں ہے, تو ایک جز سے دوسرے جز پر دلالت کا کیسے ارادہ ہوگا؟ تو اسی لیے بتلا دیا کہ موضوع سے ہر موضوع چیز نہیں مراد, بلکہ کیا مراد ہے؟ لفظ موضوع مراد ہے, اس میں مفرد اور مرکب کی تقسیم جاری ہوتی ہے. اسی لیے شرح میں کہتے ہیں قوله والموضوع, مصنف کا قول والموضوع جو ہے ای لفظ الموضوع, اس سے کیا مراد ہے؟ لفظ موضوع مراد ہے. ان ارید دلالت جزء منه على جزء معناه فهو المرکب, اگر ارادہ کیا جائے اس لفظ کے جز کے ذریعے معنی کے جز پر دلالت کا, فهو المرکب, تو وہ مرکب ہے. وَإِلَّا, اور اگر ایسا نہ ہو, فَهُوَ الْمُفْرَدُ, تو وہ مفرد ہے. تو فَالْمُفْرَدُ اِنَّمَا يَتَحَقَّقُ بِأُمُورٍ أَرْبَعٍ, تو مفرد جو ہے اِنَّمَا يَتَحَقَّقُ, وہ پایا جاتا ہے, بِأُمُورٍ أَرْبَعٍ, چار چیزوں کے ذریعے. چار چیزیں ہوں گی تو مرکب پایا جائے گا. الْأَوَّلُ, پہلی چیز یہ, اَنْ يَكُونَ لِلَّفْزِ جُزْءٌ, کے لفظ کے لیے جز ہو. بھئی آپ دیکھ رہے ہیں لِل لفظ تین لام ہیں شروع میں, ایک لفظ کا اپنا لام, توجہ ہے, پھر اس پر الف لام داخل ہوا, کیا بن گیا؟ اللفظ, دو لام ہو گئے, اور پھر ایک لام جارہ داخل ہوا تو حمزہ تو گر گیا, لیکن تو کتنے لام ہو گئے؟ تین, لِل لفظ. اس کے مقابلے میں ذرا اوپر اس شرح میں ہی آئیے, اوپر جو تھا نا قوله ولا عكس ويجوز ان يكون للفظ, دیکھا یہاں لام جارہ نکیرہ پہ داخل ہو رہا ہے, تو اس کو لِل لفظ نہ پڑھنا, لفظ اور اس پر کیا داخل ہوا؟ لام جارہ, تو للفظ. سورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور یہاں تین لام ہیں, معلوم ہوا یہ لام جارہ اللفظ پہ داخل ہو رہا ہے, تو یہاں تنوین نہیں آئے گی, لِل لفظ, اور وہاں تھا لِل لفظ. فرق سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو کہتے ہیں مرکب جو ہے وہ چار چیزوں کے ذریعے پایا جائے گا. الاول ان یکون لِل لفظ جز, ان پہلی یہ کہ لفظ کے جز ہو, لفظ کا کیا ہو؟ جز ہونا چاہیے. والثانی ان یکون لمعناہ جز, ان دوسری چیز یہ کہ اس کے معنی کا بھی جز ہو. والثالث ان يدل جزء اللفظ على جزء معناه ہو, تیسری چیز یہ کہ لفظ کا جز معنی کے جز پر دلالت بھی کرے. والرابع ان تكون هذه الدلالة مرادتا, کہ یہ والی دلالت مراد بھی ہونی چاہیے. چوتھی چیز کیا؟ کہ اس دلالت کا ارادہ بھی ہو, وہ مراد بھی ہو. فب انتفاء کل من القیود الاربعاتی, انتفاء کا معنی نفی ہونا, نہ ہونا. فب انتفاء کل من القیود الاربعاتی, چاروں قیدوں میں سے ہر ایک کے نفی کرنے سے, ہر ایک کے نفی ہونے سے, یتحقق المفرد, کیا پایا جائے گا؟ مفرد. یعنی ان چاروں میں سے کوئی ہر ایک, کسی ایک کو بھی نفی کریں گے تو مفرد پایا جائے گا. تو فللمرکب قسم واحد وللمفرد اقسام اربع, تو مرکب کی ایک قسم ہے اور مفرد کی چار قسمیں ہیں. الاول, مفرد کی پہلی قسم, ما لا جزء للفظ, کے لفظ کا کوئی جز نہ ہو. اچھا, الاول پہلی قسم جو ہے, ما لا جزء للفظ, کے لفظ کا کوئی جز نہ ہو. نحو حمزۃ الاستفہامی, جیسے حمزہ استفہام. والثانی, اور دوسری قسم مفرد کی, ما لا جزء لمعناہو, کہ اس کے معنی کا کوئی جز نہ ہو. لفظ کا تو جز ہے لیکن معنی کا کوئی جز نہیں. نحو لفظ اللہ, جیسے لفظ اللہ بھائی. والثالث, اور تیسری قسم مفرد کی, ما لا دلالت لجزء لفظه على جزء معناه, کہ لفظ کے جز کی دلالت معنی کے جز پر نہ ہو. کزید, جیسے کہ زید. وعبد اللہ علما, اور عبد اللہ, اور عبداللہ علما, اس حال میں کہ وہ کیا ہو؟
عالم ہو.
جب عبداللہ کیا ہو؟ عالم ہو, تو اب لفظ کا جز معنی کے جز پر دلالت نہیں کر رہا. اگر عالم نہ ہو تو پھر دلالت کر رہا ہے. والرابع ما يدل جزء لفظ على جزء معناه لكن الدلالة غير مقصودة, چوتھی قسم وہ ہے کہ لفظ کا جز معنی کے جز پر دلالت کرے لیکن وہ دلالت غیر مقصودة, وہ مقصود نہ ہو, یعنی اس کا ارادہ نہ ہو. کل حیوان ناطق علما لشخص انسانی, جیسے کہ حیوان ناطق جبکہ وہ علم ہو کسی شخص انسانی کے لیے, کسی یعنی کسی انسان کے لیے وہ کیا ہو؟ علم ہو بھائی, علم ہو. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ لشخص, یاد رکھیے شخص جو ہے نا, شخص اس کا معنی ہوتا ہے ذات. ذات یہ مذکر, مؤنث, انسان, غیر انسان, سب پر بولا جاتا ہے. شخص کا کیا معنی؟ ذات. اور ساتھ کہا انسان, اس کی صفت لے آئے لشخص انسانی, ایسی ذات جو انسانوں کی طرف منسوب ہو. لاہوریون کا کیا معنی؟ لاہور والا. تو انسانیون کا کیا معنی؟ انسان والا, یعنی انسانوں کی طرح جو منسوب ہو. اے لشخص انسانی, ایسی ذات جو انسانوں کی طرح منسوب ہو, یعنی انسان ہو. کیا ہو؟
انسان
ہو. تو کل حیوان ناطق علما لشخص انسانی, جیسے کہ حیوان ناطق علم ہونے کی حالت میں کسی انسان کا. تو یہ چار مفرد کی اقسام ہو گئیں. یہاں تک بحث اچھی طرح سمجھ میں آ گئی؟ آگے دیکھیے, قوله اما تام, کہ وہ مرکب یا تو کیا ہوگا؟ تام. بھئی کیا معنی اما تام؟ کہتے ہیں ایصح السکوت علیہ, یعنی اس پر سکوت کرنا صحیح ہو, خاموش ہونا صحیح ہو. کزید قائم, جیسے زید قائم. بھئی مرکب تام وہ ہے جس میں بات پوری ہے, آپ جب اس کو بول کر خاموش ہو گئے تو دوسرے کو بات پوری سمجھ میں آ گئی. میں نے کہا زید آپ کا دوست ہے, دیکھا بات پوری آپ کو سمجھ میں آ گئی یا نہیں. اور اگر تام نہ ہوتا, میں صرف اتنا کہتا وہ جو آپ کا دوست ہے, آپ کہتے بھائی اس کو کیا ہوا, بات تو پوری کریں. تو جب بات پوری ہے تو وہ مرکب تام ہے, اگر بات پوری نہیں تو وہ مرکب ناقص ہے. تو جب مرکب تام ہے, بات پوری ہو گئی, اس پر سکوت کرنا, خاموش ہونا صحیح ہے, کیونکہ دوسرے کو بات پوری سمجھ میں آ جاتی ہے. اسی لیے کہا ایصح السکوت علیہ, یعنی اس پر خاموش ہونا صحیح ہو. کزید قائم, جیسے زید کھڑا ہے. زید مبتدا, قائم اس کی خبر. آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ کاف جارہ داخل ہے، پھر بھی میں اس کو زیدن پڑھ رہا ہوں. یاد رکھو اس کو زیدن پڑھنا ہے، زیدن نہیں پڑھنا، کیونکہ یہ کاف جارہ صرف زیدن پہ نہیں داخل، یہ زیدن قائمن پورے جملے پر حرف جر داخل ہے، پورے جملے پر حرف جر داخل ہے. اور جملہ آپ پڑھ چکے ہیں مبنی ہوتا ہے، تو یہ محلن کیا ہے؟ مجرور ہے، محل کے اعتبار سے مجرور ہے. یعنی یہاں پر کوئی معرب آ جاتا تو پھر اس پر جر ظاہر بھی ہو جاتا. تو کاف صرف زید پہ داخل ہے یا پورے جملے پر؟ پورے جملے پر داخل ہے. تو یہ لفظ کی تعویل میں زید قائم ای کہاذا لفظ، جیسے یہ والا لفظ ہے، کون سا لفظ؟ زید قائم. قولہ خبر، مصنف کا قول خبر، کہ مرکب تام کی دو قسمیں، یا خبر ہے یا انشاء. خبر کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں انی حتم علی الصدق والکذب، اگر وہ احتمال صدق اور کذب دونوں کا رکھے. خبر کسے کہتے ہیں؟ جس میں صدق اور کذب دونوں کا احتمال ہو، جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے، سچا یا جھوٹا کہا جا سکے. یہ مانا ہے کہ اس میں سچ اور جھوٹ کا احتمال ہو. یکون امین شان ہی این تصف بہما، یعنی اس کی شان یہ ہے، ہو، شان کا مانا حال، حالت، اس کی حالت یہ ہو، این تصف بہما، کہ وہ ان دونوں کے ساتھ موصوف ہو سکے. خبر کسے کہتے ہیں؟ جس کو سچ یا جھوٹ کہا جا سکے، جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے، یعنی اس میں دونوں احتمال ہو، سچ کا بھی اور جھوٹ کا بھی احتمال ہو. یہ مانا ہے یکون امین شان ہی این تصف بہما، یعنی اس کی شان یہ ہو، اس کا حال یہ ہو کہ وہ متصف ہو سکے ان دونوں سے. بین یقال له صادق او کاذب، یعنی اس مرکب کو، اس خبر کو صادق یا کاذب کہا جا سکے، تو اسے خبر کہتے ہیں. اور جسے سچا یا جھوٹا نہ کہا جا سکے اسے انشاء کہتے ہیں، جبکہ وہ مرکب تام ہو. یہاں ایک اشکال ہوتا ہے، اشکال یہ کہ آپ نے ہمیں کیا کہا؟ کہ خبر اسے کہتے ہیں جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے، یعنی اس میں دونوں احتمال ہوں، سچ کا بھی احتمال ہو اور جھوٹ کا بھی احتمال ہو. کوئی شخص آ کر آپ کو بتلاتا ہے کہ زید آ گیا ہے، اب اس میں دونوں احتمال، ہو سکتا ہے زید آیا ہو یہ سچ بول رہا ہو، ہو سکتا ہے زید نہ آیا ہو اور یہ جھوٹ بول رہا ہو، تو اسے خبر کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ حالانکہ آپ نے تو کیا کہا، خبر میں دونوں احتمال ہوتے ہیں. ہم آپ کو دکھاتے ہیں ایسی خبریں بھی ہیں جس میں سچ ہی سچ ہے، جھوٹ کا کوئی احتمال ہی نہیں. مثلا اللہ ہمیں کوئی بات بتلائیں، جب اللہ ہمیں بتلا رہے ہیں، قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں، تو اس میں کیا جھوٹ کا احتمال ہے؟ نہیں، وہ تو سچ ہی سچ ہے، تو وہ تو خبر نہ ہوئی، کیونکہ آپ نے تو ہمیں کہا خبر میں سچ اور جھوٹ دونوں کا احتمال ہوتا ہے. یہاں تو سچ ہی سچ ہے، جھوٹ کا کوئی احتمال ہی نہیں. یا جیسے کوئی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اب اس میں سچ ہی سچ ہے، جھوٹ کا کوئی احتمال نہیں، تو یہ تو خبر ہونے سے نکل گئے، حالانکہ یہ بھی خبر ہے. اور بعض خبریں ہم آپ کو ایسی دکھاتے ہیں جو جھوٹ ہی جھوٹ ہیں. جیسے کوئی شخص کہے آسمان نیچے ہے، اب یہ کیا ہے؟ جھوٹ ہی جھوٹ ہے، اس میں سچ کا احتمال ہی کوئی نہیں ہے. تو آپ نے تو ہمیں کیا کہا، خبر وہ ہے جس میں سچ اور جھوٹ دونوں کا احتمال ہو. ہم نے آپ کو دکھا دیا کچھ خبریں ایسی بھی ہو سکتی ہیں جن میں صرف سچ ہی کا احتمال ہوتا ہے، جو صرف سچ ہی ہوتی ہیں ان میں جھوٹ کا کوئی احتمال نہیں ہوتا. اسی طرح کچھ خبریں ایسی بھی ہوتی ہیں جو جھوٹ ہی جھوٹ پر مشتمل ہوتی ہیں، جس میں سچ کا کوئی احتمال نہیں ہوتا. تو آپ کی تعریف تو صحیح نہ ہوئی، آپ نے تو کیا کہا، خبر میں سچ اور جھوٹ دونوں کا احتمال ہوتا ہے. تو جواب اس کا یاد رکھو، جواب یہ کہ آپ خارجی دلیل کو چھوڑ کر نفس خبر پر، نفس اس کلام میں غور کریں، کہ اس میں سچ اور جھوٹ دونوں کا استعمال ہوگا. آپ نے کہا اللہ نے فرمایا, ذرا اللہ کے فرمانا یہ جو دلیل ہے اس کو ایک طرف رکھ دیں. نفس الفاظ میں سچ اور جھوٹ دونوں کا استعمال ہوگا, خارجی دلیل کو چھوڑ دیں تو اس میں کیا ہوگا, دونوں استعمال ہوں گے. جب ہی تو کافر نہیں مانتے, وہ کیا کہتے ہیں, یہ سچی خبر نہیں ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہاں آپ نے خارجی دلیل کو ساتھ ملا لیا. خارجی دلیل کسی کو نہ بتلائیں, ویسے کوئی بات کسی کو بتلائیں تو آپ دیکھیں گے اس میں سچ کا بھی احتمال اور وہ نکالے گا اور جھوٹ کا بھی احتمال نکالے گا. اسی طرح آپ نے کہا بعض باتیں جھوٹ ہی جھوٹ ہیں, اس میں سچ کوئی نہیں. جیسے کوئی کہتا ہے آسمان نیچے ہے, حالانکہ آسمان تو نیچے نہیں. تو جواب یہ کہ ہاں خارجی دلیل کو ذرا ختم کر دیں. خارج میں تو ٹھیک ہے آسمان اوپر ہے, لیکن ذرا اس کو ہٹا دیں. مطلق کسی شخص کو کہیں کہ آسمان نیچے ہے تو اب خارجی دلیل کے بغیر آپ دیکھیں گے اس میں سچ کا بھی احتمال اور جھوٹ کا بھی احتمال ہے. قوله او انشاء, مصنف کا قول او انشاء, کہتے ہیں الم یحتمل ہوما, اگر وہ ان دونوں کا احتمال نہ رکھے, مرکب تام ہو اور ان دونوں کا یعنی سچ اور جھوٹ کا احتمال نہ رکھے تو وہ کیا ہے, انشاء ہے. قوله و اما ناقص, مصنف کا قول اور یا وہ مرکب ناقص ہوگا, کہتے ہیں ان لم یصح سکوت علیہ, اگر اس پر سکوت صحیح نہ ہو. مرکب ناقص وہ ہے جس پر خاموش ہونا اور سکوت کرنا صحیح نہ ہو, کیونکہ وہاں بات پوری نہیں. مثلا میں نے آپ سے کہا زید کا غلام, پھر میں نے کہا زید کا غلام, پھر میں نے کہا زید کا غلام. آپ کہیں گے بھائی بات تو پوری کریں, آپ بات کیوں پوری نہیں کر رہے. معلوم ہوا یہ مرکب تام نہیں, اس لیے اس پر خاموش ہونا صحیح نہیں. جبھی تو سننے والا فوراً پوچھ رہا ہے. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ قوله تقیدی, مصنف کا قول تقیدی, ان کان الجزء الثانی قیدا للاول نحو غلام زید ورجل فاضل وقائم فی الدار. اب مرکب تقیدی کسے کہتے ہیں یہ بھی اچھی طرح سمجھ لیں بھائی. مرکب تقیدی اسے کہتے ہیں جو کم از کم دو لفظوں سے بنے گا اور اس میں بات پوری نہیں ہوگی. کیا؟ کم از کم دو لفظ ہوں گے اور بات پوری نہیں ہوگی. اور پھر یاد رکھیے ہر مرکب کو مرکب تقیدی نہیں کہیں گے. جیسے آپ کو یہ بتلائیں گے کہ غلام زید یہ مرکب تقیدی ہے, رجل فاضل یہ کیا ہے, مرکب تقیدی ہے, قائم فی الدار, قائم دیکھو تین لفظ ہے, کہیں گے یہ مرکب تقیدی ہے. لیکن فی الدار اس میں بھی دو لفظ ہیں یا نہیں, فی اور الدار, یہ مرکب تقیدی نہیں ہے. تو مرکب تقیدی کسے کہتے ہیں اس کو اچھی طرح سمجھ لیں. میں نے بتایا مرکب تقیدی وہ ہے, تقیدی قید یقید, تقید کا معنی ہے قید کرنا. کیا معنی ہے؟ قید کرنا, قید بنانا. تو مرکب تقیدی وہ ہے جس میں ایک لفظ کو دوسرے لفظ کے لیے قید بنایا جائے. کیا بنایا جائے؟ قید بنایا جائے, یعنی اس کے ساتھ جوڑ دیا, جوڑ دیا, اور اس دوسرے لفظ نے پہلے لفظ کے معنی میں تبدیلی پیدا کر دی. یہ ضروری بات یاد رکھنا, دوسرا لفظ کیا کر دے, پہلے لفظ کے معنی میں تبدیلی پیدا کر دے, اس کے مدلول کو بدل دے تو اس کو مرکب تقیدی کہیں گے. اگر وہ اس کے مدلول کو نہیں بدلتا تو اس کو مرکب تقیدی نہیں کہیں گے. مرکب تقیدی کسے کہتے ہیں, کم از کم کتنے لفظ ہوں, دو لفظ, اور دوسرا لفظ کیا کرے, پہلے لفظ کے معنی کو بدل دے, اس کے مدلول کو بدل دے, تو پھر ہے وہ مرکب تقیدی. اگر مدلول کو نہیں بدلتا تو یہ مرکب تقیدی نہیں ہے بھائی. بات سمجھ میں آ گئی؟ جیسے مضاف اور مضاف الیہ, غلام زیدن, غلام مضاف, زیدن مضاف الیہ. دیکھو یہ اضافت نے غلام کے مدلول ہی کو بدل دیا. ذرا غلام کو اکیلا لے آؤ, غلام, غلام کا کیا معنی, کوئی ایک غلام. فرض کرو دنیا میں اس وقت 1 کروڑ غلام ہیں، فرض کر لو. جب میں نے کہا غلام تو ہر غلام پر یہ لفظ صادق آ رہا ہے یا نہیں؟ تو اس میں 1 کروڑ احتمال ہو گئے، ہر غلام پر یہ بولا جا رہا ہے. لیکن جب میں نے اس کی اضافت کر دی لفظ زید کی طرف، غلام زیدن، کیا ترجمہ؟ زید کا غلام، اور زید کا فرض کرو ایک ہی غلام ہے. دیکھو لفظ کا معنی بدل گیا یا نہیں؟ اب غلام زیدین سارے تمام کے تمام 1 کروڑ غلاموں میں پر صادق آ رہا ہے؟ نہیں. اب یہ صرف کتنے پر صادق آ رہا ہے؟ ایک غلام پر. دیکھا لفظ کا مدلول، اس کا معنی بدل گیا. تو یہ کیا ہے؟ یہ مرکب اضافی کیا ہوا؟ مرکب تقییدی. بات پوری نہیں، بات پوری مرکب تام نہیں ہے. البتہ دوسرا جز پہلے کے لیے کیا ہے؟ قید ہے. تو اس کو کیا کہیں گے؟ مرکب تقییدی. یہ تو تھا معرفہ کی طرف ہم نے اضافت کر دی، نکرہ کی طرف ذرا اضافت کرو. غلام نکرہ تھا نا، اور اس کی زید معرفہ کی طرف ہم نے اضافت کی، ذرا اس کی اضافت نکرہ کی طرف کرو. غلام رجلن، کسی مرد کا غلام. اب فرض کرو جو 1 کروڑ غلام تھے اس میں سے 50 لاکھ مردوں کے غلام اور 50 لاکھ عورتوں کے غلام ہیں. جب آپ نے کہا غلام رجلن، پہلے غلام سب پہ صادق آ رہا تھا، اب جب کہا غلام رجلین کسی آدمی کا غلام، تو اب صرف کتنے پر صادق آ رہا ہے؟ صرف 50 لاکھ پر. دیکھا لفظ کا معنی اور مدلول بدل گیا. تو یہ ہے کیا ہے؟ تو یہ اضافت کیا ہے؟ یہ مرکب اضافی کیا ہے؟ مرکب تقییدی ہے، جس میں دوسرا جز کیا کرتا ہے؟ پہلے جز کے مدلول کو اور معنی کو بدل دیتا ہے. اسی طرح صفت بھی ہے بھائی، مرکب توصیفی، موصوف صفت سے جو مرکب ہو. مثلا میں نے کہا غلام شجاع، صفت لے آیا، غلام موصوف، شجاع اس کی صفت، بہادر غلام. اب فرض کرو ان 1 کروڑ غلاموں میں سے صرف 10 لاکھ بہادر ہیں، باقی بہادر نہیں. تو غلام اکیلا 1 کروڑ پر بولا جا سکتا تھا، ان سب پر صادق آ رہا ہے، تو اس میں 1 کروڑ احتمال. لیکن جب میں نے صفت ملا دی غلام شجاع، اب یہ صرف کتنے پر بولا جا سکتا ہے؟ صرف 10 لاکھ پر. تو دیکھا صفت بھی کیا کرتی ہے؟ لفظ کے مدلول کو بدل دیتی ہے، اس کے معنی کو بدل دیتی ہے. تو مرکب توصیفی بھی کون سا ہے؟ کون سا مرکب ہے؟ مرکب تقییدی ہے، کیونکہ پوری بات پوری نہیں، البتہ معنی میں تبدیلی آ گئی. تو یہ تھا مرکب توصیفی اور مرکب اضافی. اور مشہور یہی ہے کہ مرکب تقییدی یہی دو ہیں. مشہور کیا ہے؟ عام کتابوں میں آپ جب بھی دیکھیں گے مرکب تقییدی کی یہی دو مثالیں عموماً دیتے ہیں، ایک مرکب اضافی دیتے ہیں، ایک مرکب توصیفی دیتے ہیں. لیکن یہاں آپ کو بتلائیں گے کہ بھئی مرکب تقییدی صرف یہی نہیں ہے، بلکہ آپ خود غور کر لو، جہاں بھی ایک لفظ دوسرے لفظ کے معنی کو بدل رہا ہے، اس کے مدلول کو بدل رہا ہے، اور بات پوری نہیں ہے، ادھوری ہے، تو وہ مرکب ناقص ہوا. اور کون سا ناقص ہوا؟ تقییدی، جس میں دوسرا جز پہلے جز کے معنی کو بدل رہا ہے. جیسے مثال دی قائمن فی الدار، قائمن مثلا دیکھو میں کہتا ہوں زیدن قائمن، زید کھڑا ہے، اور میں کہتا ہوں زیدن قائمن فی الدار، زید کہاں کھڑا ہے؟ گھر میں کھڑا ہے. یہ فی الدار، یہ جار مجرور قائمن سے جڑ رہے ہیں. تو قائمن اکیلا یہ ہے خبر، یہ کیا ہے؟ خبر ہے، یہ مفرد ہے، یہ مفرد ہے. اور اس کے ساتھ فی الدار جڑ گئے تو بھی یہ مفرد کا مفرد ہی رہا، یہ سارا مل کر زید کی خبر بن رہا ہے. زیدن قائمن فی الدار، زید گھر میں کھڑا ہے. اب ذرا اس زید کو ہٹا دو، قائمن فی الدار، اب مانا کیا ہوا؟ گھر میں جو کھڑا ہے. دیکھا اب بات پوری نہیں، بات ادھوری ہے. اور فی الدار نے قائمن کے معنی میں تبدیلی پیدا کی یا نہیں کی؟ تبدیلی پیدا کر دی. یہ جب میں نے کہا تھا زیدن قائمن، زید کھڑا ہے، تو ہو سکتا ہے وہ بازار میں کھڑا ہو سکتا ہے وہ مسجد میں کھڑا ہو سکتا ہے وہ مدرسے میں کھڑا ہو سکتا ہے کسی اور جگہ کھڑا ہو، کیونکہ اس کے ساتھ کوئی قید نہیں، صرف اتنا ہے زید کھڑا ہے. اگر وہ مسجد میں کھڑا ہو تب بھی میں کہہ سکتا ہوں زید قائمن، اگر وہ گھر میں کھڑا ہے تب بھی کہہ سکتا ہوں زید قائمن، اگر وہ مدرسے میں کھڑا ہے میں تب بھی کہہ سکتا ہوں زید قائمن، لیکن جب اس کے ساتھ فی دار کی قید لگ گئی زید قائمن فی دار، اب جب صرف گھر میں کھڑا ہے تب تو میں کہہ سکتا ہوں زید قائمن فی دار، مسجد میں ہو تو میں نہیں کہہ سکتا، مدرسے میں ہو تو میں نہیں کہہ سکتا، سڑک پر ہو تو میں نہیں کہہ سکتا. تو دیکھا قائمن فی دار، اس کے ساتھ کیا جڑا قائمن کے ساتھ فی دار، اس فی دار نے کیا کیا قائمن کے معنی اور مدلول میں تبدیلی پیدا کر دی. پہلے قائم کا معنی تھا کوئی ذات جو کھڑی ہے، وہ کہیں بھی کھڑی ہو وہ سب پر صادق آتا، لیکن اب صرف اس قائم پر صادق آ رہی ہے جو کہاں پر قائم ہو، گھر میں ہو. تو دیکھا دوسرے لفظ نے کیا کیا، پہلے لفظ کے معنی اور مدلول کو بدل دیا. بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ ہے مرکب تقیدی. دیکھیے بھائی کتاب پر کہتے ہیں قوله تقیدی، مصنف کا قول تقیدی، ان کان الجزء الثانی قیدا للاول، اگر دوسرا جز پہلے کے لیے قید ہو. کیا معنی قید ہو؟ یعنی اس کے معنی اور مفہوم کو بدل دے، اس کے مدلول کو بدل دے. نحو غلام زید، جیسے زید کا غلام، ورجل فاضل، دیکھا غلام زید، یہ کون سی قسم پیش کر دی، کون سی مثال دے دی،
مرکب
اضافی، ورجل فاضل، فاضل آدمی، یہ مرکب توصیفی ہے، وقائم فی الدار، تو یہ بھی مرکب تقیدی ہے بھائی. قوله او غیره اے غیر تقیدین، یا وہ مرکب ناقص کیا ہوگا، غیر تقیدی، ان لم یکن الثانی قیدا للاولی، اگر دوسرا جو ہے وہ پہلے کے لیے قید نہ ہو. نحو فی الدار آپ کی کتابوں میں ہوگا، و نحو فی الدار ہے، ہاں یہ وہ اگر ہے تو غلط ہے بھائی، کتابت کی غلطی ہے، بس نحو فی الدار، جیسے کہ فی الدار، تو یہ فی الدار یہ مرکب غیر تقیدی کی مثال ہے. کس کی مثال ہے؟ مرکب تقیدی کسے کہتے تھے کہ کم از کم کتنے لفظ ہوں، دو، اور دوسرا لفظ کیا کرے، پہلے کے معنی کو اور مفہوم کو اور مدلول کو بدل دے. تو یہ فی دار میں بھی دو لفظ ہیں، ایک فی اور ایک ادار، تو یہ مرکب غیر تقیدی ہے. بھئی کیسے غیر تقیدی ہے؟ فی ظرفیت کے لیے آتا ہے، فی یہ بتلاتا ہے کہ ایک چیز دوسری چیز کے اندر ہے، یعنی فی کے ما قبل جو ہے وہ فی کے ما بعد کے اندر ہے. زید فی داری، فی سے ما قبل کون، زید، یہ کس کے اندر ہے، جو فی کا ما بعد ہے، یعنی دار، زید گھر کے اندر ہے. تو یہ زید کا گھر کے اندر ہونا کس نے بتلایا، فی نے. اور اگر میں کہوں زید فی المسجدی، تو اس فی نے کیا بتلایا، زید کس کے اندر ہے، مسجد میں ہے. اور اگر میں کہوں زید فی السوقی، کہ زید بازار میں ہے، تو اس فی نے کیا بتلایا کہ زید کہاں ہے، بازار میں ہے. اور اگر میں کہوں زید فی المدرستی، زید کس میں ہے، مدرسہ میں ہے. تو دیکھو یہاں فی کے بعد والا لفظ بدل رہا ہے، تو فی کا معنی بھی بدلتا جا رہا ہے. تو اس کو بھی کیا کہنا چاہیے، مرکب تقیدی کہنا چاہیے. اس فی کا ما بعد کا لفظ بدلتا ہے تو فی کا مدلول بدل جاتا ہے یا نہیں، فی الدار کا اور معنی، فی السوق کا اور معنی، فی المدرسہ کا اور معنی، فی المسجد کا اور معنی. تو جواب دے، جواب یاد رکھنا کہ نہیں بھائی، فی کے مدلول میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوئی. بھائی کیسے نہیں تبدیلی پیدا ہوئی، جب زید گھر میں ہو تو ہم زید فی الدار کہہ سکتے ہیں، زید فی المسجد نہیں کہہ سکتے، معنی میں تو تبدیلی پیدا ہوئی. کہتے ہیں نہیں بھائی، تبدیلی پیدا نہیں ہوئی. یہ جو فی ہے نا، فی یہ حرف ہے اور یہ اپنا معنی پورا ادا کرتا ہی نہیں، اس کا معنی سمجھ میں آتا ہی نہیں جب تک اس کے ساتھ کوئی دوسرا لفظ نہیں جوڑو گے، کیونکہ حرف ہے، حرف اپنے معنی پر خود بخود دلالت نہیں کرتا. تو اس کے لیے ہمیشہ کوئی نہ کوئی لفظ چاہیے جو اس کے ساتھ جڑے، تو پھر اس کا معنی سمجھ میں آئے گا. اور یا یہ جب بھی استعمال ہوتا ہے، ہمیشہ کسی خاص چیز کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، اس کے بغیر استعمال ہوتا ہی نہیں، ہوتا ہی نہیں. تو فی کے اپنے معنی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. فی ظرفیت کا معنی ادا کر رہا تھا، ابھی بھی کیا معنی ادا کر رہا ہے؟ ظرفیت ہی والا معنی ادا کر رہا ہے. وہ اتنا بتا رہا ہے کہ جو میرے ماقبل ہے وہ میرے بعد والی چیز کے اندر ہے، صرف اتنا معنی ادا کر رہا ہے. اور فی جب بھی استعمال ہوتا ہے کسی خاص چیز کے ساتھ ہی استعمال ہوتا ہے، بغیر خاص چیز کے استعمال، بغیر اس کے استعمال ہی نہیں. فی کے ماں بعد ہمیشہ کوئی نہ کوئی چیز لاؤ گے یا نہیں لاؤ گے؟ تو فی مطلق ظرفیت کے لیے نہیں ہے فی، بلکہ جب بھی استعمال ہوگا خاص ظرفیت کے لیے ہوگا. یا تو فی مطلق ظرفیت ہوتی نا، لیکن جب بھی استعمال ہوتا ہے کسی، استعمال جب بھی ہوتا ہے کس میں ہوتا ہے؟ خاص ظرفیت میں ہوتا ہے. فی کے بعد ہمیشہ کوئی لفظ آئے گا یا نہیں آئے گا؟ اور وہ خاص ہوگا یا نہیں؟ کیونکہ ایک ہی لفظ آئے گا، ظاہر سی بات ہے. یا مسجد آئے گی، یا مدرسہ آئے گا، یا سوق آئے گا، یا کوئی اور چیز آئے گی، ایک ہی چیز آئے گی. تو فی مطلق ظرفیت کے لیے نہیں ہے، فی خاص ظرفیت کے لیے ہے. کس کے لیے؟ یا تو فی مطلق ظرفیت کے لیے ہوتا اور اب ادار نے آ کر اس کو خاص کر دیا. نہیں، فی تو ہوتے ہی ہمیشہ خاص ظرفیت کے لیے ہے. کوئی مجھے فی کا استعمال بتاؤ جہاں وہ مطلق ظرفیت کے لیے آ رہا ہو. قائمون تو اکیلا استعمال ہو جاتا ہے، فی دار کے بغیر بھی ہوتا ہے یا نہیں؟ ذرا فی کو بھی اکیلا استعمال کر کے مجھے کہیں دکھاؤ. فی تو کہیں اکیلا استعمال ہوتا ہی نہیں. فی جب بھی استعمال ہوتا ہے اس کے بعد کوئی ایک ہی لفظ آئے گا. تو فی مطلق ظرفیت کے لیے نہیں ہے. مطلق ظرفیت کے لیے تب ہوتا ہے جب اس کے ماں باپ کچھ بھی نہ ہو، پھر ہر جگہ کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں. یہ فی کے بعد مسجد بھی ہو سکتی تھی، مدرسہ بھی ہو سکتا تھا، گھر بھی ہو سکتا تھا، بازار بھی. لیکن یہ تو ایسے استعمال ہوتا ہی نہیں کہ اس کے بعد کچھ نہ ہو. ہمیشہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کچھ نہ کچھ آئے گا. اور جو ایک، جو چیز آئے گی وہ ایک ہوگی یا وہ سب پر صادق آئے گا؟ جب بھی آئے گا کوئی ایک ہی لفظ اس کے بعد آئے گا نا، یا ادار آ جائے گا، یا مسجد آ جائے گا، یا السوق آ جائے گا، کوئی بھی ایک چیز آئے گی، ایک لفظ آئے گا، اس کی ظرفیت وہ بیان کرے گا کہ وہ کیا ہے؟ ظرف ہے. وہ کیا ہے؟ تو فی اکیلا مطلق استعمال ہوتا ہے یا مطلق ہوتا ہی نہیں؟ یہ آتا ہی ہمیشہ کس کے لیے ہے؟ خاص ظرفیت کے لیے، کسی خاص چیز کے ظرف اور مظروف ہونے کو بیان کرتا ہے. جب خاص ظرفیت کے لیے آتا ہے تو یہاں بھی یہ خاص ظرفیت کے لیے آیا، اسی معنی میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوئی. بھائی فی دار کہا، یہ بھی خاص ظرفیت ہے. فی المسجد کہیں، یہ بھی خاص ظرفیت ہے. فی المدرسہ کہیں، یہ بھی کیا ہے؟ خاص ظرفیت ہے. تو فی اکیلا بغیر ظرف کے استعمال ہوتا ہی نہیں. اگر بغیر ظرف کے ہوتا تو آپ کہتے فی مطلق ظرفیت کے لیے ہے، اس میں کسی قسم کی قید نہیں. اب آپ نے ادار کی قید بڑھا دی، تو فی تو جب بھی آئے گا ہمیشہ اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی لفظ ہمیشہ آئے گا. بھائی تو یہ خاص ظرفیت کے لیے ہمیشہ استعمال ہوتا ہے. تو ادار نے اس کے معنی میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کی. یہ استعمال بھی خاص ظرفیت کے لیے ہوتا ہے اور یہاں بھی خاص ظرفیت ہے. کیونکہ خاص ظرفیت یعنی ادار کی ظرفیت بیان ہو رہی ہے. کہتے ہیں او غیرہ یا مرکب غیر تقیدی ہوگا، ان لم یکن ثانی قیدا للاول نحو فی الدار، اگر ثانی اول کے لیے قید نہ ہو جیسے فی الدار. قوله والا مفرد، مصنف کا قول والا مفرد کیا معنی؟ ای و ان لم یقصد بجزء منه الدلاله على جزء معناه، یعنی اگر ارادہ، دیکھو میں نے الا کا کیا معنی کیا تھا، اگر ایسا نہ ہو. کیا معنی ایسا نہ ہو؟ کہ لفظ کے جز سے معنی کے جز پر دلالت کا ارادہ نہ ہو، یہی بیان کر رہے ہیں. ای و ان لم یقصد بجزء منه، وَإِن لَّمْ يُقْصَدْ بِجُزْءٍ مِّنْهُ الدَّلَالَةُ عَلَى جُزْءٍ مَّعْنَاهُ، اگر ارادہ نہ کیا جائے اس کے جز کے ذریعے دلالت کا، اس کے معنی کے جز پر، اگر اس کے معنی کے جز پر لفظ کے جز کے ذریعے دلالت کا ارادہ نہ کیا جائے تو وہ مفرد ہے. بھائی بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی. تو حاصل کلام یہ ہوا کہ آج آپ نے پڑھا کہ لفظ موضوع کی دو قسمیں ہیں، یا وہ مفرد ہوگا یا مرکب. مرکب اسے کہتے ہیں کہ لفظ کے جز سے معنی کے جز پر دلالت کا ارادہ کیا جائے. تو اس میں چار قیدیں آ گئیں، ایک تو یہ کہ لفظ کا جز ہونا چاہیے، دوسرے معنی کا بھی جز ہونا چاہیے، تیسرا لفظ کا جز معنی کے جز پر دلالت بھی کرے، اور چوتھی چیز یہ کہ اس دلالت کا ارادہ بھی کیا جائے. تو مرکب کی یہی ایک قسم ہے، جبکہ مفرد کی چار قسمیں بن گئیں، کیونکہ ان چاروں قیدوں میں سے ہر قید کے اٹھانے سے مفرد کی ایک قسم بن جائے گی. ایک صورت یہ کہ مفرد کی کہ لفظ کا جز ہی نہ ہو، اور دوسری صورت یہ کہ لفظ کا تو جز ہے لیکن معنی کا جز نہیں، تیسری صورت یہ کہ لفظ کا بھی جز ہے معنی کا بھی جز ہے لیکن لفظ کا جز معنی کے جز پر دلالت نہیں کر رہا، چوتھی صورت یہ کہ لفظ کا بھی جز ہے معنی کا بھی جز ہے لفظ کا جز معنی کے جز پر دلالت کر سکتا ہے لیکن وہ مقصود نہیں، اس کا ارادہ نہیں. تو یہ مفرد کی قسمیں ہوئی. اس کے بعد آپ نے پڑھا کہ مرکب دو قسم پر ہے، یا تام ہوگا یا ناقص. اور مرکب تام وہ ہے کہ جس پر خاموش ہونا، سکوت کرنا صحیح ہو، سننے والے کو پوری بات سمجھ میں آ جائے، اور وہ دو قسم پر ہے، یا خبر ہوگا یا انشاء. خبر وہ ہے جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے، اور انشاء وہ ہے جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہا جا سکے. اس پر اشکال ہوا کہ ہم آپ کو ایسی خبریں بھی دکھاتے ہیں جہاں ایک ہی احتمال ہے، دوسرا احتمال ہے ہی نہیں، یا صرف سچ کا یا صرف جھوٹ کا. تو اس کا بھی جواب گزر گیا کہ قطع نظر دلائل خارجیہ کے، خارجی دلیلوں کو چھوڑ کر ان سے قطع نظر اس کو دیکھیں تو اس میں سچ اور جھوٹ دونوں احتمال ہیں. پھر اس کے بعد آپ نے پڑھا کہ مرکب ناقص جو ہے اس کی دو قسمیں ہیں، ایک مرکب تقییدی اور ایک غیر تقییدی. مرکب تقییدی وہ ہے کہ جہاں پر ثانی جز اول کے لیے قید ہو، یعنی اس کے معنی اور مفہوم کو بدل دے. اور اس کی دو مشہور قسمیں جو ہیں وہ مرکب توصیفی اور مرکب اضافی ہیں، جبکہ انہوں نے بتلایا کہ نہیں، مرکب تقیدی کی اور بھی قسمیں ہیں، البتہ یہ دو زیادہ مشہور ہیں بھائی. اور مرکب غیر تقیدی وہ ہے جس میں ثانی جز اول کے لیے قید نہ ہو، یعنی ثانی جز اول کے معنی میں کوئی تبدیلی پیدا نہ کرے. چلیے بس بھائی، هذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.